پہنچوں گا کب مدینے میں، قلب جس کا مدینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں، دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں، قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں۔
یہ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا قطعہ ہے، اس کا عنوان ہے دل کا مصرف حقیقی۔
ظالم ہے عدل کے خلاف، غیر کو دل ظالم ہے عدل کے خلاف، غیر کو دل دیا گر، جس نے دیا ہے دل تجھے دل کو فدا اسی پہ کر، جس نے دیا ہے دل تجھے دل کو فدا اسی پہ کر، اس کا سکون چھن گیا مرکز سے جو ہوا جدا، اس کا سکون چھن گیا مرکز سے جو ہوا جدا، مرکز دل خدا ہے بس، دل نہ فدا کسی پہ کر، مرکز دل خدا ہے بس، دل نہ فدا کسی پہ کر، ظالم ہے عدل کے خلاف، غیر کو دل دیا اگر جس نے دیا ہے دل تجھے دل کو فدا اسی پہ کر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خزائن شریعت و طریقت. یہ میرے پیارے شیخ عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مرشدنا مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک قدیم ڈائری سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے بعض مضامین واردات غیبیہ پیش قارئین ہیں جو حضرت والا نے بطور یادداشت تحریر فرمائے یا اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملاحظہ اور تصدیق کے لیے ارسال فرمائے. یہ الہامی مضامین 35 سال پہلے کے ہیں. اب تو کئی سال گزر گئے, اس کے تقریباً 40 سال ہو گئے. وحدانیت باری تعالی شانہ کی عجیب دلیل. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی, اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اور تمام کارخانہ عالم خود بخود چل رہا ہے, ان کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ایک جنگل میں ٹائپ رائٹر کی مشین رکھی ہوئی تھی جس میں کاغذ وغیرہ سب لگا ہوا تھا کہ چند بندروں نے اس مشین پر چند الٹے سیدھے ہاتھ مارنے شروع کر دیے جس کے نتیجے میں دیوان غالب تیار ہو گیا, تمام اشعار درست, وزن اور بحر درست, ردیف و قافیہ درست, تو کیا آپ اس دعوے کو تسلیم کریں گے یا کہیں گے کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے؟ پس اگرچہ بندروں کی احمقانہ حرکت سے دیوان غالب تیار نہیں ہو سکتا, تو کیا یہ چاند خود بخود ڈھائی لاکھ میل کی دوری پر قائم ہو گیا کہ اگر ایک میل اور نیچے آ جاتا تو سمندر کی مد و جزر سے ساری دنیا غرقاب ہو جاتی اور سورج خود بخود ساڑھے نو کروڑ میل پر لگ گیا کہ اگر ذرا سا نیچے اور ہوتا تو کائنات جل کر راکھ ہو جاتی. بس ان بے وقوف سائنسدانوں کا یہ دعویٰ کہ کائنات کا ایسا مکمل نظام خود بخود وجود میں آ گیا, کیا عقل اس دعوے کو تسلیم کر سکتی ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ کوئی ذات پاک ہے جس کے دست قدرت نے زمین و آسمان, شمس و قمر, سیاروں اور ستاروں کو ایک خاص نظام کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. خود قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, چاند سورج کو پیدا کیا, دریا اور پہاڑ پیدا کیے. غرض کائنات کا ہر ذرہ اس کی مخلوق ہے. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے کسی باطل خدا, کسی فرعون و شداد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیے ہیں, شمس و قمر کو میں نے پیدا کیا ہے, سمندر اور دریا میں نے پیدا کیے ہیں. خدائی کا دعویٰ کرنے والوں نے, حتیٰ کہ فرعون نے بھی خود کو اللہ نہیں کہا, انا ربکم الاعلی کہا, کیونکہ مردود جانتے تھے کہ ہم اللہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ اس میں ذات ہے جو تمام اسماء صفاتیہ کا حامل ہے. یعنی اللہ اس لیے ان مردودوں نے نہیں کہا کہ اللہ کا جو اسم ہے اس میں تمام جو اللہ کی صفات ہیں, اسماء صفات سب اس میں شامل ہیں, یعنی پیدا کرنے والا, موت دینے والا, رزق دینے والا, پانی برسانے والا, غرض ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی دست قدرت میں ہے. تو اس لیے اللہ کو نہیں کہا کہ ہم, جب موت کا فرشتہ کے گلا دبائے گا تو ہم کہاں سے بچ جائیں گے, اور جب بارش نہیں ہو سکے گی تو ہم کیسے بارش کر دیں گے. ایک دفعہ فرعون کے پاس شیطان آیا, اس نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں, تو بارش کر دے, تو یہ میں اپنا پیغمبر بناتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ رات کو بارش ہو جائے گی. اس نے ساری ضروریات کو حکم دے دیا. ساری رات انہوں نے پیشاب کیا. پیشاب کرتے کرتے سبوں کی ناکیں سڑ گئیں. جو کچھ کھیت غلہ تھا وہ بھی جل گیا. تو اس نے پھر اس کے شیطان آیا اس کے پاس. اس نے کہا کیا اتنے نے کیا کیا, میں نے تو تجھے بارش برسانے کو کہا تھا. تو اس نے کہا جہاں جس تجھ جیسا خدا اور مجھ جیسا پیغمبر ہوگا وہاں باران رحمت بھی ایسا ہی ہوگا. پسکر اگر فرعون کہتا کہ میں اللہ ہوں تو لازم آتا کہ مجھ میں جملہ صفات الہیہ کے ساتھ صفت خالقیت بھی ہے. یعنی چاند سورج اور سمندر پہاڑ وغیرہ کو میں نے پیدا کیا ہے. اس دعوے سے وہ عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا, کیونکہ خالق کو تو اپنی مخلوق پر غالب ہونا چاہیے, نہ کہ مخلوق کے سامنے عاجز اور بے بس. بس ہر مجرم اور سرکش کا ضمیر اندر سے جانتا تھا کہ اگر ہم خالق ہونے کا دعویٰ کریں گے اور کل کو سمندر میں ڈوب جائیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ لو صاحب خالق اپنی مخلوق میں ڈوب گیا. بس تمام مخلوق حق تعالیٰ کے اس چیلنج اور دعوے کے سامنے کہ میں نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے خاموش ہے. صاحبو خود فیصلہ کرو, بلکہ ججوں کی بین الاقوامی عدالت کے سامنے اس قضیے کو رکھو کہ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا اس کی ملکیت کا دعوے دار نہ ہو تو ججوں کی وہ عدالت کیا فیصلہ دے گی. یہی کہ یہ مدعی کی ملکیت ہے, یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری ہے اور کوئی اس دعوے کے خلاف دعویٰ دائر نہیں کر رہا تو یہ کہ دعویٰ کرنے والی کی ملکیت ہے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, کیونکہ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیے. کسی مردود خدا جو مردود تھے جھوٹے باطل خدا تھے انہوں نے بھی نہیں کیا, کیونکہ دوسرا اس کے دعوے کو چیلنج نہیں کر رہا ہے. یہی فیصلہ کرے گی کہ یہ مدعی کی ملکیت ہے, کیونکہ کوئی دوسرا اس کے دعوے کو چیلنج نہیں کر رہا ہے. بس حق تعالیٰ کے دعوی کے مقابلے میں جب کوئی دوسرا مدعی نہیں تو ثابت ہو گیا کہ صرف اللہ ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اگر کوئی دوسرا خالق ہوتا تو ضرور قرآن کے اس دعوی کو چیلنج کرتا, لیکن نہ کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا جو یہ دعوی کر سکے. لہذا آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ یہ زمین کس کی ہے, آسمان کس کا ہے, یہ چاند سورج کس کے ہیں اور خود ہم کس کے ہیں. بعض حمقا کہتے ہیں کہ ہم خود بخود پیدا ہو گئے, ہمارا کوئی خالق نہیں. تو وہ بالفاظ دیگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لاوارث ملکیت ہیں اور لاوارث ملکیت کے لیے شریعت کا قانون ہے کہ ایسی ملکیت کو بیت المال میں داخل کیا جاتا ہے. انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر چلیں پھریں, اللہ کے رزق سے کھائیں, اللہ کے چاند اور سورج سے فائدہ اٹھائیں. ایسوں کو دو دن کھانا نہ دو تو خود اقرار کریں گے کہ ہم لاوارث ملکیت نہیں ہیں, ہمارا کوئی مالک ہے. دوسرا عنوان ہے لوٹ لو تمام بہار کائنات, یعنی حصول عیش عالمگیر کا طریقہ. لوٹ لو تمام بہار کائنات, یعنی سارے دنیا کے عیش کا حاصل کرنے کا طریقہ. دنیا بھر کے عیش کا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سارے جہان کی لذتیں اور بہاریں ہمارے قلوب کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور ہمارے نفوس اور قلوب ہمہ وقت تحت مشق ستم آرزو ہیں. یعنی یہ دنیا جہان کی لذتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں اور ہمارے قلوب اور نفس چاہتے ہیں کہ ان کو حاصل کر لیں, تو لیکن اللہ کے خوف سے نہیں کرتے یا کسی وجہ سے نہیں کرتے. بعض جو دیندار ہیں وہ اللہ کے خوف سے نہیں کرتے, اور بعض جو دنیا دار ہیں وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتے. تو ہر وقت تحت مشق ستم آرزو ہیں, یعنی آرزوں کی ستم کی کے ستم سے کی مشق بنے ہوئے ہیں، یعنی اس کے نیچے ہیں، یعنی ہر وقت ان کے دل پر ایک آرزو کا ستم ہو رہا ہے، آرزو پوری نہ ہونے کا. تو چین کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو لذت سامنے آئے اسے حاصل کیا جائے، لیکن یہ محال ہے. اولاً تو ہر لذت کے اسباب وصول مشکل، اور اگر مفروضہ صورت میں وصول ممکن تصور کیا جائے تو اس لذت کا حصول محال ہوگا. لیکن یہ محال ہے. اولاً تو ہر لذت کے اسباب وصول مشکل، اور اگر مفروضہ صورت میں وصول ممکن تصور کیا جائے تو ان سے لذت کا حصول محال ہوگا. مثال کے طور پر شامی کباب کی لذت جسے بے حد مرغوب طبع ہو، لیکن معدہ پر ہونے کے بعد اب حسرت کرتا ہے کہ اب کہاں کھاؤں. حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر لذت کے اسباب وصول کو وصول کرنا مشکل ہے کہ ہر آدمی ہر لذت کو حاصل کر لے، اور اگر وصول حاصل کرنا اس کا مل جانا ممکن بھی ہو تو اس لذت سے فائدہ اٹھانا یہ محال ہے. اس لذت کا فائدہ اٹھانا حاصل کرنا محال ہوگا. کیسے؟ مثال کے طور پر شامی کباب کی لذت جسے بے حد مرغوب طبع ہو، لیکن پیٹ بھرا ہوا ہے، معدہ پر ہونے کے بعد اب حسرت کرتا ہے کہ اب کہاں کھاؤں. لذت تو سامنے ہے، اسباب لذت بھی سامنے ہے، اب پیٹ بھرا ہوا ہے، حسرت کرتا ہے کہ اب کہاں سے کھاؤں، کون سا دوسرا پیٹ لاؤں. اسی طرح حسین عورت کو فرض کریں کہ لذت جمع اگرچہ الذ اللذات ہے، لیکن بعد انزال و فراغ اب حسرت کرتا ہے، مزید طاقت کہاں سے لائے کہ مسلسل جمع کرتا رہے. اسی طرح جمع کی لذت ہے کہ فرماتے ہیں کہ تمام لذتوں سے بڑھ کے لذت ہے، لیکن جب انزال ہو جاتا ہے تو اب پھر حسرت کرتا ہے کہ اب میں طاقت کہاں سے لاؤں کہ مسلسل اس لذت میں مشغول رہوں، اتنا بڑا میدہ کہاں سے لائے کہ مسلسل غذائیں کھاتا رہے. اسی طرح سلطنت کا لطف ہے کہ ایک سلطنت کے بعد دوسری سلطنت کو دل چاہتا ہے، اس کے علاوہ زوال سلطنت کا غم مارے دیتا ہے. ایک سلطنت حاصل ہے تو چاہتا ہے کہ دوسری سلطنت حاصل کر لوں، دوسری حاصل کر لیتا ہے تو اس پہ حملہ کر کے تیسری حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر زوال نعمت کا، کہیں اس میری سلطنت کو زوال نہ آ جائے، بغاوت نہ ہو جائے، کمانڈر ان چیف بغاوت نہ کر دے، فوج بغاوت نہ کر دے، میرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں. یہ غم مزید شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اس کے علاوہ زوال نعمت کا غم مارے دیتا ہے. اسی طرح تمام محبوب اور مرغوب نعمتیں ہمارے لیے جو باعث لذت ہیں، باعث حسرت بھی ہیں. یعنی تمام مرغوب جو نعمتیں جو ہیں ہمارے لیے باعث لذت کا باعث ہیں، وہ ہمارے لیے حسرت کا بھی باعث ہیں. یعنی لذت سامنے ہے، اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، اپنی جتنا قوت تھی، جتنی استطاعت تھی وہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ استطاعت اور قدرت اور طاقت ختم ہو گئی، بھوک ختم ہو گئی، تو کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، حسرت کرتا ہے کہ کاش کی بھوک اور ہوتی تو یہ مزیدار کھانے بھی کھاتا. اسی طرح اپنے گھر میں خواہ کتنی ہی ہے، اسی طرح تمام محبوب مرغوب نعمتیں جو ہمارے لیے باعث لذت ہیں، باعث حسرت بھی ہیں، باعتبار فکر وصول اور فکر حصول اور غم زوال کی. یعنی اس اعتبار سے کہ ان کا حاصل کرنا کا فکر اور ان کو یعنی ان کو وصول کرنے کا فکر اور ان کے حاصل کرنے کا فکر کہ اس کا ہم فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے زوال کا فکر کہ کہیں یہ زائل نہ ہو جائے، اس واسطے وہ باعث حسرت ہے. اسی طرح آپ نے گھر میں خواہ کتنی ہی حسین بیوی ہو لیکن باقاعدہ کل جدید لذیذ، جب انسان کی نظر دوسری عورت پر پڑتی ہے تو اس طرف کو بھی رغبت ہوتی ہے، لیکن قاعدہ ہے کہ کل جدید لذیذ، ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے. تو جب انسان کی نظر دیکھو حضرت کیسا کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ مرض سامنے آ جائے، یہ حضرت کا نزول ہے، ورنہ حضرت والا تو ان تمام چیزوں سے مبرہ تھے، مادر ذات بنی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجدد بنایا تھا، جو مجدد سے اللہ تعالیٰ اس کا مزاج اللہ ایسا بناتا ہے کہ وہ تمام امت کے امراض کو پہچانتا ہے اور خود اس مجاہدات سے گزرتا ہے. اس کی طبیعت ایسی ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو مجاہدات اور جو خواہشات کا سمندر، خود حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب میں جوان ہوا تو خواہشات کا سمندر میرے سینے میں تھا. اور ایسا طائف صاحب جو حضرت کے اشعار پڑھتے ہیں وہ بھی اسی کے غماز ہیں، یہ فرمایا تھا کہ خواہشات کا سمندر تھا، میں نے سوچا کہ اگر میں نے شیخ عبد الغنی صاحب کا دامن نہ پکڑا تو میں بہہ جاؤں گا، فوراً حضرت کی خدمت میں جا پڑا اور پوری زندگی وہیں لگا دی اور کس مجاہدے سے لگائی. تو وہ اللہ مزاج ویسا ہی عاشقانہ بناتا ہے ان کا، جو جس مجدد سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کا ویسا ہی مزاج بناتا ہے. اس کے معاملات کی جیسے اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کا مزاج ویسی معاملات کے، معاشرت کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کو ایسی ایسی علم اس کو دیتا ہے کہ آپ اس کو حیرت میں پڑ جائیں گے. جیسے حضرت تھانوی کی کتاب پڑھیے رسموں کا بیان، اس میں بہت سی رسمیں ایسی ہیں کہ ہم ان کا نام پڑھا ہے جانتے نہیں، وہ حضرت کو کس نے بتائی. تو جس سے جو کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی مزاج کا بناتا ہے. تو حضرت والا کو ایسا عاشقانہ مزاج دیا کہ اور اس کو حضرت والا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے اس عاشقانہ مزاج کے باوجود مجھ سے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی لغزش نہیں ہوئی. یہ تو یہ معمولی بات نہیں ہے. بہت بڑے عالم حضرت کے خلیفہ یونس پٹیل صاحب تڑپ گئے اس بات، کہنے لگے کاش یہ حالات امت کے سامنے آ جاتے تو حضرت والا کے لوگ اور زیادہ استفادہ کرتے. اس تو مزاج ایسا تھا، لیکن حضرت والا فرماتے تھے کہ میں عشق مجازی کی یہ رگ رگ سے واقف ہوں، کوئی میرے سامنے اس سے بچ کے نہیں جا سکتا چاہے لاکھ بہانے کرے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مجدد کو جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہوتا. ہر صدی کے سرے میں ایک مجدد بھیجا جاتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی جو شعبے دین کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، لوگ اس کو دین نہیں سمجھتے، اس کو وہ دکھا دیتا ہے کہ یہ دین ہے. جیسے بدنظری عشق مجازی حسن پرستی کو لوگ اہم ہی نہیں سمجھتے تھے، حسینوں سے باتیں کرنے کو اہم ہی نہیں سمجھتے تھے، دیکھنے کو اہم ہی نہیں سمجھتے تھے. بہت بڑے بڑے علماء نے، ساؤتھ افریقہ میں مولانا منصور الحق صاحب نے میرے سامنے کہا کہ حضرت یہ حدیث النظر ذن العین النظر یہ ہم نے پڑھی بھی تھی پڑھائی بھی تھی، لیکن اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوئی تھی. عمل کی توفیق آپ کی توجہ دلانے سے، آپ کی برکت سے ہوئی کہ اب ہماری ایک نظر بھی خراب نہیں ہوتی، ورنہ ہم حسینوں سے باتیں بھی کرتے تھے، لذت بھی لیتے تھے اور دیکھنا تو کوئی بات ہی نہیں تھی. لیکن باقاعدہ کل جدید لذیذ، جب انسان کی نظر دوسری عورت پر پڑتی ہے تو اس طرف کو بھی رغبت ہوتی ہے اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. بہرحال انسان ہر حال میں اس جہان میں تحت مشق ستم آرزو ہے، یعنی اس جہان میں وہ آرزوؤں کی ستم کا مشمش بنا ہوا ہے، تختہ مشک بنا ہوا ہے اپنی آرزوؤں کا. تو دل کو چین ملنے کا کیا راستہ ہے؟ دل کو چین ملنے کا کیا راستہ ہے؟ کوئی سائنسداں مجھے بتا دے. یہ فقیر یعنی حضرت والا، یہ فقیر تمام اہل جہان کو اعلان کرتا ہے کہ بتائیں کوئی ایسی صورت کہ جہاں حسرت نہ ہو، فکر زوال نہ ہو، چین ہی چین ہو اور ہمگیر عیش ہو اور تمام جہان کی نعمتوں سے سرچشمی ہو، سیر چشمی ہو. کائنات کی ہر نعمت کا لطف ہی نہیں بلکہ رشک نعمت نعم کائنات دل میں بھرا ہو، یعنی کائنات کی نعمتوں کا رشک، جس پر نعمتیں رشک کریں وہ اس کے دل میں بھرا ہو. دل میں آسمان و زمین اور فلکی شمسی و قمر اور ارضی شمس و قمر یعنی بتان خوبرو کا بھی لطف بھرا ہو. تمام شامی کباب اور چنگیزی بکرے، مرغ کی بریانیاں اور تمام سلطنتوں کی شان و آن اور ان کے سلاطین کی 21 توپوں کی سلامی کا اعزاز دل میں محسوس ہو رہا ہو. یہ حضرت والا، یہ الفاظ تمام الہامی ہے، کوئی لکھ کے دکھا دے. اور یہ حضرت والا اپنا مقام بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ سمجھے نہیں، پہچان نہیں سکے، لیکن یہ حضرت اپنا مقام بیان فرماتے تھے. اور سلاطین کی کس توپی کی سلاموں کا اعزاز دل میں محسوس ہو رہا ہو، اس کا طریقہ کوئی بتائے. اگر ارے کوئی بتا کوئی نہیں بتا سکتا، ارے کوئی نہیں بتا سکتا، اس فقیر سے سنو. یہ طریقہ صرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کے سوا کون بتا سکتا ہے؟ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں کان کھول کر سنو کہ دلوں کا چین صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. ایک آیت میں تمام تفصیل بتا دی اور تمام نعمتوں اور لذتوں کے حصول کا طریقہ بتلا دیا، جس کی تقریر یہ ہے کہ ان کے انسان کی صفات انسان سے منفک ہو سکتی ہیں، یعنی انسان کی صفات انسان سے الگ ہو سکتی، صفت کوئی جدا ہو سکتی ہے. آج حافظ ہے کل کوئی حافظہ بھول گیا. مثلا آج ہم حافظ ہیں، کل نسیان اور بھول کے سبب غیر حافظ ہو گئے. آج جوان ہیں، کل بوڑھے ہو گئے. آج تندرست ہیں، کل بیمار ہو گئے. ہماری صفات ہم سے الگ ہو جاتی ہیں بوجہ اس کے کہ ہمارے اندر تغیرات ہوتے رہتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، زوال آتا رہتا ہے. اور یہ تغیرات بوجہ ہمارے حدوث کے ہیں، اور یہ جو تبدیلیاں ہیں، زوال ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم فانی ہیں، روح و زوال ہیں ہر وقت. وہ ازلی قدیم اور ادمی ہے، اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ ازلی ہے، قدیم ہے، ابدی ہے. ان کے جملہ صفات بھی ابدی ہیں، کسی وقت بھی صفات الہیہ ذات حق سے الگ نہیں ہوتے. بس جب اللہ کا ذکر کرو گے، کثرت سے کرو گے، اور دل میں اللہ تعالی کی محبت اور اس کا قرب نصیب ہوگا، تو ان کی معیت خاصہ عطا ہوگی، خاص تعلق میں اللہ عطا ہوگا جو اولیاء اللہ کو ہوتا ہے. اور ان کی معیت خاصہ اگرچہ وہ ہوا معاکم اینما کنتم ہی کا جز ہے، یعنی وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ معیت خاصہ اسی معیت کا جز ہے، مگر یہ جز صرف انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے لیے خاص ہے. عام معیت تو تمام کائنات کے ساتھ بھی ہے اور کفار کے ساتھ بھی ہے. مجرم بھی سلطان وقت کے پاس کھڑا ہے، لیکن یہ معیت اور ساتھ کس کام کا؟ معیت تو وہ کام کی ہے جو سلطان کی رضا کے ساتھ ہو. بس یہ معیت خاصہ جس قلب و روح کو عطا ہو کی جاتی ہے، تو حق تعالی کی ذات میں اپنی تمام صفات کے قلب پر کرم نوازی کرتی ہے. اور بزبان حال یہ عبد خاص و مقرب، یہ خاص بندہ مقرب بندہ کہہ اٹھتا ہے کہ سارے جہاں کا عیش ہمارے جگر میں ہے، اور کہتا ہے کہ جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے حس جام جم دیکھتے ہیں، کیونکہ دنیا کی نعمتوں کا خالق اللہ ہے، اور ان نعمتوں کے اندر جو لطف و لذت ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے. بس جس دل میں اللہ کا قرب خاص عطا ہوتا ہے اس پر حق تعالی کی اس صفت خاص کی بھی عکاسی ہوتی ہے. جو خالق ہے تمام کائنات کی اور کائنات کی نعمتوں اور لذتوں کا، بس ایسا مقرب باللہ یعنی ایسا مقرب بندہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بندہ، اب اللہ کا قرب رکھنے والا بندہ، ایسا مقرب باللہ قلب یعنی ایسا دل جو اللہ کا مقرب ہے، اپنے اندر رب تعالی کی معیت خاصہ میں لطف ذات اور لطف صفات دونوں محسوس کرتا ہے. یعنی اللہ تعالی کی ذات کا بھی تمام لطف جو اللہ کے نام میں ہے اور اس میں صفات بھی شامل ہے، تو ذات اور صفات دونوں کا لطف وہ قلب محسوس کرتا ہے جو خاص خدا ہوتا ہے. اور سارے جہان میں یہ نعمتیں خواہ بادشاہت کی ہوں یا سلاطین کے تخت و تاج کی ہوں یا بریانی و کباب کی ہوں یا حسن و شباب کی ہوں یا لذیذ مشروبات کی ہوں، جو کچھ لذتیں اور نعمتیں آفاق عالم میں بکھری ہوئی ہیں ان کا وصول اور حصول انسان کے لیے عادتاً محال تھا. اب اس ہمگیر عیش کا یہ قلب عارف حامل بنا ہوا ہے. یعنی ان تمام لذتوں کا وصول اور حصول تو محال تھا، ہر وقت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس ہمگیر عیش کا اللہ والوں کا جو اللہ والا کامل ولی اللہ ہے اس کا قلب اس کا حامل ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ محال یعنی جو محال تھا کہ ساری لذتوں کو حاصل کر لے پورے جہان کی لذتوں کو، وہ محال اس کے لیے ممکن بنا ہوا ہے. قلب عارف باللہ اور روح مقرب باللہ اپنے اندر تمام کائنات اور اس کی لذتوں اور نعمتوں کی بہاریں محسوس کرتی ہے، اور اس کی سلطنت ایسی نہیں جس کا تختہ الٹ جانے کا خوف ہو. دنیا جو سب مظہر صفات الہیہ ہے یہ تو فانی ہے، اس کے تمام مظاہر فانی ہے، مگر جن صفات الہیہ کی یہ عکاس ہیں ان صفات کو فنا نہیں، اور قلب عارف کی یہ بہاریں ان صفات الہیہ سے منعکس ہو رہی ہیں جو خیر فانی ہے. یعنی یہ وہ سلطنت ایسی نہیں جس میں زوال کا خوف ہو، یہ لذت ایسی نہیں کہ دنیا جو مظہر صفات الہیہ ہے یہ تو فانی ہے اور اس کے تمام مظاہر فانی ہیں یعنی جو چیز ظاہر کرنے والی ہیں، مگر جن صفات الہیہ کی یہ عکاس ہیں وہ ان صفات کو فنا نہیں. یعنی وہ جن صفات کی یہ دنیا کی لذتیں نعمتیں عکاس ہیں، عکاسی کر رہی ہیں، ایک ذرہ مل گیا ہے اس صفت کو فنا نہیں ہے، ان کو فنا ہے. اور قلب عارف کی یہ بہاریں ان صفات الہیہ سے منعکس ہو رہی ہیں. اب کیونکہ اللہ کی صفات الہیہ سے منعکس ہو رہی ہیں اس لیے وہ غیر فانی ہے، وہ قلب عارف کی غیر فانی ہے. اسی کو مولانا فرماتے ہیں، خاص کان خمرے کے اس خم نبیس مستی و دائمین یک شبیس، خاص وہ شراب جو نبی کے خم سے نبی کے مٹکے سے ملتی ہے اس کی مستی دائمی ہوتی ہے، ایک رات بھر کی نہیں ہوتی کہ ذرا سی چٹائی چٹا دی تو اس کا نشہ اتر گیا، یہ تلواروں کی دھار کے نیچے بھی نہیں اترتا. اسی لیے مجاہدین اپنی گردن کٹا دیتے ہیں کیونکہ وہ مستی دائمی ہے، ایک شبی نہیں ہے. چرخ درگشت گردش اسیر ہوش ماست، باد در جوشش گدائے جوش ماست، یا پورا آسمان اپنی گردش میں اللہ والوں کی ہوش کا قیدی ہے، ان کے قیدی تو ایک کم کونے میں سما جاتا ہے، یہ پورا آسمان ان کے ہوش کے کونے میں قید ہوا ہوا ہے، اتنا یعنی ان کے قلب کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ آسمان اس میں سما جاتے ہیں. اور بعد در جوشش گدائے جوش ماست، اور یہ شراب میں جو مستی ہے یہ میری اللہ والی مستی دائمی مستی کی گدا ہے، فقیر ہے. اور زین سبب ہنگامہ حاشد کل حدر باشد کی ہنگامہ برنگر، اسی وجہ سے دنیا بھر کے ہنگامے جو ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں، اور لیکن یہ اللہ تعالی کی محبت کا جو ہنگامہ دل میں برپا ہے یہ ہمیشہ گرم تر ہوتا چلا جاتا ہے. وعدہ باشد حقیقی دل پذیر، وعدہ باشد مجازی تا صغیر، اللہ تعالیٰ کے وعدے سب سچے ہیں اور مجازی وعدے جو ہیں سب تا صغیر ہیں، بھکاری ہیں. بس جس کو مشق سے تمہیں آرزو کے عذاب سے رہائی حاصل کرنا ہو وہ اپنی خواہشات کو حق تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر دے. بس ایک جملے میں پورا مضمون آ گیا. بس جس کو مشق سے تمہیں آرزو کے عذاب سے رہائی حاصل کرنا ہو وہ اپنی خواہشات کو حق تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر دے. وہ پہلے آرزوؤں کو، حضرت کا شعر ہے جو اسی لکھنے کے دوران ہوا، وہ پہلے آرزوؤں کو جگر میں خون کرتے ہیں، کرم سے پھر نعم کو دل میں دونا دون کرتے ہیں، دونا کر دیتے ہیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کثرت ذکر کی توفیق ہو، اور کثرت ذکر کی توفیق اور اس میں اخلاص موقوف ہے کسی اہل اللہ سے تعلق خاص پر. چند روز محنت کر کے دیکھو پھر عیش عالمگیر کا، عیش ہماگیر کا مشاہدہ کرو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اچھا بھائی بس تھک گیا، تکلیف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.